الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، صدق الله العظيم. حاضرین محترم، سب سے پہلے تو ہم اللہ رب العزت کے شکر گزار ہیں کہ اس نے اپنے فضل خاص سے ہمیں زندگی کے یہ لمحات نصیب فرمائے کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے میں داخل ہو گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا ہمیں رجب کے مہینے میں سکھلائی تھی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اور جن لوگوں نے یہ دعائیں پڑھیں اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو شرف قبول عطا فرمایا، یہاں تک کہ رجب بھی گزرا اور شعبان بھی اور ابتدائے رمضان المبارک بھی ہو گئی. تو الحمدللہ جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے، اس لیے کہ یہ سعادت بزور بازو نے اس تانا بخشت خدا بخشندہ، بزور طاقت یہ سعادت حاصل نہیں ہوتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے عطا نہ فرمائے، ورنہ ہم میں کتنے ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار ایسے ہیں جو پچھلے رمضان ہمارے ساتھ تھے لیکن آج وہ ہمارے پاس موجود نہیں ہیں، وہ اس دنیا سے جا چکے. ہمیں اللہ نے اپنے فضل و کرم سے یہ ساعت عطا فرمائی ہیں، اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے اور ان ساعتوں کو ہمیں قیمتی بنانا چاہیے. 11 مہینے ہم دنیا کماتے ہیں اور ہمیں ہمارے اس کمانے پر اللہ نے کوئی پابندی بھی نہیں لگائی ہے، چنانچہ حکم میں دیا کھاؤ پیو، لیکن یہ ایک مہینہ اللہ نے ایسا رکھا ہے جو اصل میں ہماری سروس کے لیے ہے، ہماری اوور ہالنگ کے لیے ہے، تاکہ ہم اپنا تزکیہ کر لیں، اپنے قلب کو صاف کر لیں. 11 مہینے تک جو ہمارے قلوب گناہوں کے ساتھ رلے ملے رہے اور ان سے اپنے قلوب کو ہم صاف ستھرا کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کو معاف کرا لیں. تو یہ اللہ رب العزت نے ہمیں موقع عطا فرمایا ہے، اس لیے باوجود اس کے کہ آج کل دن جو ہے وہ لمبے ہیں، راتیں چھوٹی ہیں، یہی وجہ ہے کہ 11:30 بج جاتے ہیں یعنی ختم ہوتے ہوئے تراویح، لیکن تھوڑی سی ہمت سے کام لیں اور یہ دن اور یہ راتیں پتہ نہیں ہمیں نصیب ہوں نہ ہوں، اس لیے اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنا وقت زیادہ سے زیادہ قرآن و حدیث میں لگانا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے پیغمبر بھی ہیں، رہنما بھی ہیں، شیخ بھی ہیں، ہمارے سبھی کچھ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان پر اس قرآن مجید کو نازل کیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں سعادت بخشی ہے کہ اس ماہ مبارک میں اس قرآن مجید کو ہمیں پڑھنے پڑھانے کی، سننے سنانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دیتے ہیں. تو بہت ہی بابرکت ہیں وہ لوگ جو قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں. یقیناً اس پر اللہ تعالیٰ کا بہت ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے. یاد رکھیے، دنیا کی سب سے بڑی نعمت قرآن مجید ہے، یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید بہت بڑی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے، تو اس نعمت کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. مبارک ہیں وہ لوگ اور بابرکت ہیں وہ لوگ جو اس سعادت سے فیضیاب ہوئے اور قرآن مجید میں ان کا اشتغال ہے، اور بہت ہی بدنصیب اور شقی ہیں وہ لوگ جو قرآن مجید سے محروم ہیں اور اس میں اپنے آپ کو لگاتے نہیں. لہذا اللہ تعالیٰ اگر ہمیں توفیق دیں تو نہ صرف یہ کہ خود قرآن مجید کو صحیح طریقے پر پڑھنے کی کوشش کریں، اپنی اولاد کو بھی قرآن مجید پڑھنے پڑھانے پر لگائیں، تاکہ یہ سعادت جو اللہ نے عطا فرمائی ہے، یہ نعمت جو اللہ نے عطا فرمائی ہے، اس کی صحیح معنی میں ہم قدر کر سکیں. ہمارے ہاں یہ ترتیب ہے الحمدللہ کہ تراویح کے بعد جس سوا پارے یعنی جو سوا پارہ پڑھا گیا ہے اس کی جو یعنی جو تلاوت میں قرآن مجید پڑھا گیا اس کی کچھ نہ کچھ تشریح، کچھ جو ہے اس کی تفسیر بیان کی جاتی ہے. تو یقیناً یہ حق تو ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ سوا پارہ آدھے گھنٹے ایک گھنٹے میں بیان نہیں کیا جا سکتا. یہاں تو بعض آیات ایسی ہیں، یعنی سورہ فاتحہ ہی خود ایسی ہے کہ اس کو مہینوں چاہیے صحیح معنی میں اس کی تفسیر بیان کرنے میں. پھر سورہ بقرہ کی ہر آیت ایسی ہے کہ اس کی تفسیر بھی وقت چاہتی ہیں. لیکن یہ کہ کچھ نہ کچھ ہمیں مناسبت ہو جائے, ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ آج ہم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کیا مناجات کی, کیا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی, اللہ کا جو کلام پڑھا اس کا کیا مطلب ہے, تو ہمیں کچھ نہ کچھ اس سے آگاہی حاصل ہو جائے. اس طور پر یوں کہہ لیجئے کہ اچٹتی سی ایک نظر ہم ڈالتے ہوئے چلتے ہیں تاکہ کسی نہ کسی درجے میں جو کچھ پڑھا گیا ہے اس سے آگاہی حاصل ہو جائے. اصل حق تو یہی ہے کہ قرآن مجید کو صحیح طور پر پڑھا جائے, سمجھا جائے اور پھر اس کو سیکھا جائے, صحیح علماء کرام کی خدمت میں رہ کر اور اس کی تعلیم حاصل کی جائے. بہرحال اس قرآن مجید کی ابتدا سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے. سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے. یہ وہ پہلی سورت ہے جو مکمل سورت قرآن مجید کی سب سے پہلی نازل ہوئی. یعنی اس سے پہلے اگرچہ سورہ مزمل کی چند آیات, سورہ مدثر کی چند آیات نازل ہو چکی تھی, لیکن کامل سورت جو نازل ہوئی قرآن مجید کی سب سے پہلی وہ سورہ فاتحہ ہے. اور سورہ فاتحہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں, ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم اس کو پڑھتے ہیں, اور یقیناً اللہ رب العزت کی اس میں حمد و ثنا ہے, مناجات ہے جو ہم اللہ کے حضور کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا الحمدللہ رب العالمین سے کرتے ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہیں. اللہ تعالیٰ نے عجیب قدرت کاملہ کا اظہار فرمایا ہے کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ کی حمد بھی ہے اور اس کی دلیل بھی ہے. ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں, یعنی اللہ کا دعویٰ یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے, یہ ایک دعویٰ ہے, اور دلیل یہ ہے کہ وہ رب العالمین. نہ جانے کتنے عالم ہیں, ایک عالم ہے دنیا جو ہمارے سامنے ہے وہ تو ہے ہی, لیکن سمندر کے اندر 18,000 مخلوقات یا اس سے بھی زیادہ ہیں. اسی طریقے سے نہ جانے کتنے عالم ہیں جو ہماری نظروں سے پوشیدہ ہیں, اور اللہ رب العزت ان کی حقیقت کو جانتے ہیں. اس لیے اللہ رب العزت صرف اسی یہی نہیں کہ رب وہ رب ہے ہمارا, بلکہ رب العالمین ہے. جتنے بھی عالم ہیں, جتنی بھی دنیائیں ہیں, جتنی بھی جو ہے وہ حقیقتیں ہیں, ان سب کا رب اللہ رب العزت ہے. تو یہ ایک دعویٰ ہے اور اس کی دلیل اللہ نے یہ دی ہے کہ وہ رب العالمین ہے. تو تمام تعریفیں حقیقت میں اللہ ہی کے لیے ہیں. دنیا میں جس کی تعریف بھی جہاں کہیں ہوتی ہے, حقیقت میں وہ تعریف اللہ رب العزت کی ہے. تو سورہ فاتحہ میں اللہ نے یہ فرمایا, اور اس کے بعد الرحمن الرحیم مالک یوم الدین کے اندر یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ روز جزا کا مالک ہے. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ روز جزا کا مالک کا کیا مطلب ہے کہ آج اللہ تعالیٰ مالک نہیں ہے؟ مالک آج بھی ہے اللہ رب العزت, لیکن آج کی ملکیت جو دنیا کی ملکیت ہے اس میں اللہ نے ہماری ملکیت کا بھی کچھ اعتبار کیا ہے. آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی یہ ٹوپی میری ہے, یہ مکان میرا ہے, یہ گھر میرا ہے, یہ پنکھا میرا ہے, یہ جگہ میری ہے. تو دنیا میں آدمی یہ دعویٰ کر سکتا ہے, اگر اس نے کوئی چیز خریدی ہے, اپنی ملکیت بنا لیا ہے, تو آدمی کہہ سکتا ہے کہ یہ میری ملکیت ہے. لیکن ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ اس ظاہری ملکیت کا بھی کوئی وجود نہ رہے گا, اور آدمی یہ کہنے کے لائق بھی نہیں رہے گا کہ یہ ٹوپی میری ہے, یہ گھر میرا ہے, بلکہ اللہ رب العزت ہی کے لیے سب کچھ ہوگا, جس کو حق تعالیٰ نے اس طرح قرآن مجید نے فرمایا کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جس دن سب کے سب ختم ہو جائیں گے, اور پھر جب کوئی بھی باقی نہ رہے گا تو اللہ فرمائیں گے لمن الملک الیوم, آج کے دن کی بادشاہت کس کی ہے, لمن الملک الیوم, اور پھر جواب دینے والا کوئی بھی نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ خود ہی فرمائیں گے للہ الواحد القہار, اللہ اس اکیلے کے لیے جو واحد بھی ہے قہار بھی ہے. تو اللہ رب العزت ہی کی اصل ملکیت ہے, ہم سب بھی اللہ کے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائی وہ بھی اللہ کی ہیں. انسان کو غلطی یہاں سے لگتی ہے کہ انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میں نے محنت کر کے کمائی ہے. بھائی یہ محنت کرنے کے لیے طاقت کس نے عطا فرمائی ہے, وجود کس نے عطا فرمایا, عقل کس نے عطا فرمائی, سمجھ کس نے دی؟ آدمی اگر یہ سوچ لے تو فوراً یہ کہے گا اللہ رب العزت ہے. یہ سمجھ بھی اللہ کی عطا کرتا ہے, یہ طاقت بھی اللہ کی عطا کرتا ہے, اس لیے آدمی کو اس پر ناز نہیں کرنا چاہیے. ہاں شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں مسلمان بنایا, انسان بنایا, مسلمان بنایا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنایا, طاقت عطا فرمائی, قوت عطا فرمائی. اور یہ قوت و طاقت بھی ایک دم نہیں کہ پیدا ہوتے ہی جو ہے وہ ٹارزن پیدا ہوا ہے کوئی, بلکہ اللہ نے فرمایا کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو انتہائی ضعیف ہوتا ہے, اتنا ضعیف کہ اپنے اوپر سے مکھی بھی نہیں ہٹا سکتا, مچھر بھی نہیں ہٹا سکتا, کوئی دبا دے تو چیخ بھی نہیں سکتا, کچھ کہہ بھی نہیں سکتا. لیکن پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ اس کی تربیت فرماتے ہیں, بڑھاتے ہیں, یہاں تک کہ وہ ایک طاقتور انسان کی شکل میں آتا ہے, اور پھر انسان خود دعویٰ کرنا شروع کر دیتا ہے. اللہ نے قرآن مجید نے فرمایا 29 پارے میں، الم یکن نطفۃ من منی یمنا، کیا تم منی کے ایک ناپاک قطرے سے پیدا نہیں ہوئے؟ یعنی اپنی پیدائش پر تو انسان غور کر. 30 پارے فرمایا کہ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، تو کاہے کے لیے غرور کرتا ہے، کس دھوکے میں پڑا ہوا ہے تو اپنے رب کے ساتھ تو ایسا معاملہ کرتا ہے؟ رب تو وہ ہے کہ الذی خلقک فسوّاک فعدلک، اللہ نے تجھے پیدا کیا، ٹھیک ٹھیک بنایا ہے، فی ای صورت ما شاء رکبک، جس شکل میں چاہا پیدا کر دیا. کروڑوں اربوں انسان ہے لیکن کسی کی شکل دوسرے سے نہیں ملتی، کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اعجاز نہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت نہیں؟ کروڑوں انسان ایک دوسرے سے نہیں ملتے، حتیٰ کہ جڑواں بچے بھی ان میں کچھ نہ کچھ اس طرح کا فرق ہوتا ہے جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اور ہے یہ اور. تو یہ اللہ کی قدرت کاملہ ہے، اس کا اظہار ہے. بہرحال اس سے سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا مالک یوم الدین، اور اس کے بعد فرمایا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی یہ بات بھی بتا دی کہ اللہ کے سامنے یہ بھی پیش کیا کرو کہ یا اللہ ہم عبادت بھی آپ ہی کی کرتے ہیں اور مدد بھی آپ ہی سے مانگتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق بھی نہیں، اللہ کے سوا کوئی اس لائق نہیں کہ اس سے مدد مانگی جائے، یعنی حقیقی معین اور مددگار اللہ رب العزت ہیں. ویسے تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا نظام جو ہے جو قائم فرمایا ہے وہ اس طور پر ہے کہ انسان محتاج ہے ایک دوسرے کا، کسی کے پاس پیسہ ہوتا ہے اور کسی کے پاس قوت اور طاقت ہوتی ہے، تو پیسے والا اپنی اس پیسے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ دوسرے شخص سے کام کراتا ہے اپنا. لیکن ایک آدمی کے پاس مال دولت نہیں ہے لیکن اس کے پاس افرادی طاقت ہے، وہ طاقت فراہم کرتا ہے، اسے پیسوں کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو نظام قائم کیا ہے وہ اسی طرح کا ہے کہ ایک آدمی دوسرے کا محتاج ہے. اگر سارے ہی مالدار ہوتے تو بھی مشکل پیش آ جاتی، سارے ہی محتاج ہوتے تو بھی مشکل پیش آ جاتی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا نظام ایسا مرتب کیا ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ ایک چیز کا محتاج ہے، دوسرا آدمی دوسری چیز کا محتاج ہے. اللہ نے ایک نعمت ایک شخص کو عطا فرمائی ہے، دوسرے کو دوسری نعمت عطا فرمائی ہے. بعض لوگوں کو ایسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ مال و دولت کے اعتبار سے ان کا کوئی ثانی نہیں ہوتا، لیکن ہمت و قوت اور توانائی کے اعتبار سے اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا. اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ہمت طاقت توانائی تو سب کچھ ہوتی ہے، ان کا مال و دولت نہیں ہوتا. ایک آدمی کے پاس مال ہوتا ہے صحت نہیں ہوتی، ایک آدمی کے پاس صحت ہے مال نہیں ہوتا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے اس دنیا کو قائم رکھنے کے لیے چلانے کے لیے، وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ کیسا نظام ہونا چاہیے. اس لیے ہمیں تمام امور میں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کیا تقاضا فرماتے ہیں، جو تقاضا فرمائے اس کے مطابق عمل کرنے کی انسان کو کوشش کرنی چاہیے. اسی طریقے سے سورہ بقرہ دوسری سورت ہے قرآن مجید کی، یہ سب سے بڑی سورت ہے، یعنی تقریباً 2.5 پاروں پر مشتمل اور 40 رکوع پر یہ مشتمل ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، جس کا حاصل و خلاصہ یہ ہے کہ یہ بڑی بابرکت ہے. اس سورت کا پڑھنا برکت کا سبب ہے، نہ پڑھنا حسرت کا سبب ہے. اور جو شخص اس کو پڑھتا ہے وہ اس کا وہ اہل باطل کا زور اس پر نہیں چلتا. اور بعد میں فرمایا کہ اہل باطل سے مراد جادوگر ہیں، یعنی بعض لوگ جو سحر کرتے ہیں جادو کرتے ہیں. جو آدمی یہ سورت پڑھے گا روزانہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اہل باطل کا زور ان پر چلے گا نہیں. تو اس سورت کی خصوصیت بھی ہے کہ اہل باطل سے مراد یہاں پر جادوگر ہیں، جو لوگوں پر سحر کرتے ہیں جادو کرتے ہیں. تو جادو ٹونا جو آج اس زمانے کے اندر ایک وبا ہے، وبا کی شکل میں ہر آدمی کو یہ شکوہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں مجھ پہ کسی نے کیا کرا دیا اور کیا ہو گیا، یہ معاملات ہوتے ہیں. تو حقیقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا کہ اس سورت کی تلاوت کرو روزانہ، اس کا پڑھنا باعث برکت ہے، نہ پڑھنا باعث حسرت ہے اور بدبختی کا ذریعہ ہے. اور فرمایا کہ جو آدمی اس کو پڑھتا ہے اہل باطل کا زور اس پر نہیں چلتا. ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سورت میں 10 آیتیں ہیں، جو شخص رات کو ان 10 آیتوں کو پڑھ لے گا اس کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذریعے سے ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ شیطان اور جنات اس پر قابو نہیں پا سکتے. جس رات میں اپنے گھر میں ان کو پڑھ لے گا تو جنات اور شیاطین اس پر قابو نہیں پا سکتے. تو یاد رکھیے کہ وہ 10 جو آیتیں ہیں وہ کون سی آیتیں ہیں؟ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات، چار ابتدائی آیات شروع کی، 3 آیتیں 30 پارے کی، یعنی آیت الکرسی اور اس کے بعد کی 2 آیتیں. یہ 3 آیتیں 4 اور 3 7 اور 3 آیتیں اس سورت کی بالکل آخر کی، یعنی للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آمن الرسول 2 آیت اور لا یکلف اللہ نفسا، یہ 3 آیت. اس طرح سے یہ 10 آیتیں ہیں. اور تو اس کی بھی ترغیب دے دی کہ ہمیں رات کو جب سونے لگے تو سوتے وقت اگر پوری سورہ بقرہ نہیں پڑھی تو کم از کم یہ 10 آیتیں تو پڑھ لو بھائی. ان دس آیتوں کے پڑھنے سے اللہ رب العزت بہت کچھ زیادہ فرما دیتے ہیں، اس لیے رات کو سوتے وقت ان دس آیتوں کی تلاوت کرنی چاہیے. امید ہے کہ اس کی برکت سے اللہ رب العزت جو ہے وہ جنات اور شیاطین سے ہماری حفاظت فرمائیں گے، بلکہ یہ بھی فرمائیں کہ اس رات میں انشاءاللہ اسے کوئی رنج، کوئی غم، کوئی فکر، کوئی مصیبت اس گھر میں نہیں آئے گی. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے جس کی آج ہم سب محتاج ہیں، بجائے ادھر ادھر در بدر پھرنے کے، لوگوں کے پاس بھاگنے کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر اعتبار کرتے ہوئے یقین کامل کے ساتھ اس کی تلاوت کیجئے، اور انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا اس کو آپ دیکھیے اپنی آنکھوں سے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. اس کے بعد پھر اس سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تو تین جماعتوں کا ذکر کیا ہے، یعنی سب سے پہلے اہل ایمان کا ذکر کیا، الذین یؤمنون بالغیب. اہل ایمان کون ہے؟ جو ایمان لاتے ہیں بغیر دیکھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، قرآن نازل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن اس کے باوجود ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یقین ہے جو کچھ آپ نے فرمایا، اور اسی کے نتیجے میں آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک آیا، مسلمانوں نے یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ برکات کا مہینہ ہے اور اس کو زیادہ سے زیادہ ہمیں اس کی برکتیں حاصل کرنی چاہیے، مسجدوں میں جمع ہو گئے، قرآن مجید بھی سنا، تراویح بھی پڑھی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، جنت پر بھی، دوزخ پر بھی، ہر چیز پہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ارشاد فرمایا ان تمام پر. اور آگے فرمایا ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، زکات دیتے ہیں، وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پر یقین بھی رکھتے ہیں. تو گویا یہ یقینی چیزیں ہیں ساری کی ساری، ایمان بالغیب میں سب چیزیں داخل ہیں کہ آدمی اس پر یقین رکھے کہ ایک دن آخرت کا اللہ نے رکھا ہوا ہے جس میں ہر ایک شخص کو اپنے اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے. اس لیے ہم اچھے اعمال کی فکر کریں تاکہ اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ہمیں آخرت میں کسی کے سامنے رسوا نہ فرمائے اور ہم کسی کے سامنے ذلیل نہ ہوں. اسی طریقے سے فرمائے کہ جو مال اللہ نے ہم نے دیا ہے اس مال میں سے وہ خرچ بھی کرتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک المفلحون، اہل ایمان کی تعریف فرمائی کہ یہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے اور یہی کامیاب لوگ ہیں. اس سے یہ پتہ چل گیا کہ اللہ کے یہاں کامیاب لوگ یہ ہیں جو ہدایت پر ہیں اللہ کی طرف سے، کہ جو ایمان بالغیب رکھتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے مال سے صحیح جگہوں پر خرچ کرتے ہیں. تو یہ چند باتیں یہاں بیان فرما دی، باقی باتوں کو کہیں اور بھی ارشاد فرمایا کہ اہل ایمان کی جو صفات ہیں مختلف احادیث میں بھی آئی ہیں. تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم، سے کافروں کا ذکر فرمایا. تو ایک جماعت تو اہل ایمان کی ہے، دوسری جماعت کافروں کی جماعت، ان کا ذکر فرمایا، اور تیسری جماعت منافقین کا فرمایا ذکر. اور منافقین کے بارے میں فرمایا کہ یہ کافروں سے ہی بدتر، اس لیے کہ یہ سامنے کچھ ہوتے ہیں، پیٹ پیچھے کچھ ہوتے ہیں، اور یہ اہل ایمان کے سامنے جب آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے دوست ہیں، لیکن جب پشت پھیرتے ہیں تو آپ غصے کی وجہ سے اپنی جو ہے وہ ہتھیلیوں کو کاٹتے ہیں، ہاتھوں کو کاٹتے ہیں اپنے، ان کا بس نہیں چلتا ورنہ مسلمانوں کو یہ کچا چبا جائیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ قدرت اور قوت انہیں نہیں دی، البتہ یہ نفاق کا معاملہ کرتے ہیں. تو یہ کافروں سے بھی زیادہ بدتر ہے، اور اسی انہی آیات میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کی بھی خاص طور پر تعریف کی ہے کہ ان منافقین سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، کہ تم ایمان لاؤ جیسے کہ اہل ایمان یعنی صحابہ اکرام ایمان لائے، تو اس وقت یہ کہتے ہیں قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کہ ہم وہ ایمان لائیں جو بیوقوف لے کر آئیں، یعنی صحابہ اکرام کو بیوقوف کہتے ہیں. آج بھی بہت سے لوگ اہل ایمان کو بیوقوف کہتے ہیں جو اپنے دین پر چلتے ہیں، صحیح طریقے پر چلنا چاہتے ہیں، لوگ انہیں پاگل کہتے ہیں، دیوانہ کہتے ہیں. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنے رب کو اس طرح سے یاد کرو کہ لوگ تمہیں پاگل کہیں، تو تمہیں دیوانہ کہیں. اور یقینی بات ہے کہ اگر آج اس زمانے میں صحابہ اکرام ہوتے تو ہماری جو دینی حالت ہے، جو دینی کیفیت ہے، شاید ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ پاگل ہیں دیوانے. اس زمانے میں جو بات کافروں نے کہی تھی، منافقین نے کہی تھی، ممکن ہے کہ آج کچھ مسلمان، اس لیے کہ اب جو زمانہ چل رہا ہے وہ دین کے ذوق کا زمانہ ہے، تو کچھ لوگ شاید یہ کہتے کہ یہ پاگل دیوانے. تو میرا آپ نے فرمایا کہ تم اپنے رب کو ایسے یاد کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ اور پاگل کہیں، یعنی اس کی فکر مت کرو کہ لوگ تمہیں کیا کہتے ہیں. تم اپنے رب کو یاد کرتے رہو اور اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے ہیں, اس کے نبی نے جو احکام دیے ہیں, ان پر عمل کرنے کی پوری پوری کوشش کرو. تو منافقین کے بارے میں فرمائے کہ یہ یوں کہتے ہیں کہ قالوا نؤمن کما آمن السفہاء. آپ فرما دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, الا انہ ہو سفہاء ولکن لا یعلمون. یہ خود ہی بے وقوف ہے, یہ خود ہی بے وقوف ہے, اور لیکن انہیں اس کا علم نہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تخلیق آدم کا ذکر فرمایا, یعنی بیچ میں اور بھی کچھ باتیں ہیں لیکن میں موٹی موٹی باتیں عرض کر دیتا ہوں. تخلیق آدم کا ذکر فرمایا, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةً, کہ میں تمہیں اپنے زمین پر خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا. یہ بہت بڑا مقام ہے جو انسان کو اللہ نے عطا فرمایا ہے, فرشتوں کو بھی یہ مقام عطا نہیں فرمایا. اس لیے انسان کو اپنی قدر کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہم خلیفہ ہیں, اور خلیفہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کے احکام کا پابند جو ہوگا وہی خلیفہ کہلائے گا. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا, اور جب اللہ نے پیدا کرنا چاہا, یعنی پیدائش کے لیے جو ہے وہ اسباب پیدا فرمائے, زمین جو ہے وہ جمع کی, اس پر پانی برسایا, اس کا گارا بنایا, اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک پتلا بنایا, اس میں جان ڈالی, تو جب فرشتوں کو یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے اس پر یہ کہا کہ یا اللہ, آپ ایسے کو پیدا کرنا چاہتے ہیں جو زمین میں فتنہ پھیلائے گا, فساد پھیلائے گا, خون خرابہ کرے گا. تو اللہ نے فرمایا کہ ہم زیادہ بہتر جانتے ہیں, جو تم وہ ہم وہ بات جانتے ہیں جو تم نہیں جانتے. چنانچہ اب ایسا ہی ہوتا ہے, جب اللہ کے نیک بندے اچھے اعمال کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فخر کے طور پر فرشتوں کے سامنے پیش کرتے ہیں, اس لیے کہ ان کی پیدائش پر فرشتوں نے اعتراض کیا تھا. ظاہری شکل اعتراض کی تھی, اگرچہ اعتراض ان کا مقصد نہیں تھا, لیکن ظاہر شکل اعتراض کی تھی. اس لیے اللہ تعالیٰ فخریہ طور پر اپنے بندوں کے اعمال کو پیش کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں پایا. تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ, آپ کا ذکر کر رہے تھے, جنت کا ذکر آ رہا تھا تو جنت کے ذکر پر خوش ہو رہے تھے, اور جو جب جہنم کا ذکر آتا تھا تو جہنم کے ذکر پر روتے تھے. کہ اور کیا کرتے تھے کہ جنت کی طلب کرتے تھے اور جہنم سے پناہ مانگتے تھے. تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ فرشتے بتاؤ, کیا انہوں نے جنت اور دوزخ کو دیکھا ہے؟ فرمایا کہ نہیں, یا اللہ, انہوں نے دیکھا تو نہیں. پھر فرمایا کہ اگر دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ فرمایا کہ اگر جنت دیکھ لیتے تو پھر تو اور زیادہ اس کی طلب میں کوشش کرتے, اور جہنم کو دیکھ لیتے تو اس سے بچنے کی اور زیادہ فکر کرتے. فرمایا کہ بس تم گواہ رہنا کہ میں نے ان سب کو بخش دیا, مغفرت کر دی. تو بات یہ ہے میرے عزیز, ہو اللہ تعالیٰ ہمیں قدم قدم پر جو ہے جو ہمارے ہم میں نیک بندے ہوتے ہیں, ان کے جب نیک اعمال پیش ہوتے ہیں تو فرشتوں کے سامنے فخریہ طور پر ان کو پیش کرتے ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کو کے مطابق اپنی زندگی گزاریں, ایسے اعمال کریں کہ اللہ رب العزت فخر کر سکیں اور فرشتوں کے سامنے فخریہ طور پر ان کو پیش کر سکیں. یقیناً جب اچھے اعمال قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوں گے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی خوشیوں کا ذریعہ ہوں گا کہ میری امت نے میرے بعد میرے طریقوں کو قائم کیا, میرے طریقوں پر عمل کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا بھی ذریعہ ہوگی. جب یہ بات ہے تو ہم میں سے کسی مسلمان کو بھی ایسا طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن شرم ساری ہو کسی بھی طور پر. تو وہ طریقہ اختیار, تو اس میں ایک تو تخلیق آدم کا ذکر کیا, پھر اللہ رب العزت نے مختلف انسانوں پر جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں, خاص طور پر بنی اسرائیل پر جو نعمتیں عطا فرمائی اس کو ذکر فرمایا, یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم, سے اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو ذکر فرمایا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ایک گائے کا ذکر کیا, میں اس وقت تفصیل میں نہیں جاؤں گا اس لیے کہ لمبے واقعات ہیں, لیکن صرف اچھڑتی سی ایک بات کہ گائے کا ذکر فرمایا. اسی حوالے سے اس صورت کا نام سورہ بقرہ ہے. بقرہ گائے کو کہتے ہیں. ہمارے یہاں تو عام طور پر بکرا بکرا کہتے ہیں, یعنی قاف کو کاف پڑھتے ہیں ہم, تو بکرا جو ہے وہ اس کو بھی ہم بکرا کہہ دیتے ہیں, اسی لیے بکرا عید کہتے ہیں خاص طور پہ. حالانکہ اس کا مطلب بکرا کا بکارتن کا مطلب ہوتا ہے گائے کا. تو اس میں چونکہ ایک واقعے کو ذکر کیا گیا ہے, اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ فرما دیا تھا کہ بھئی اس گائے کو ذبح کرو. ایک شخص قتل ہو گیا تھا, اور قتل کرنے کے بعد اس میں سے گوشت کاٹ کر جب اس مقتول کو تم لگاؤ گے تو مقتول زندہ ہو کے کہہ دے گا مجھے فلاں نے ذبح کیا تھا, فلاں نے قتل کیا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معاملہ تھا جو اس کا اس میں صورت میں ذکر کیا گیا ہے. لیکن ان لوگوں نے ایک تو یہ کہ اعتراض کرتے رہے, اللہ کے حکم پر عمل نہیں کیا, کبھی کچھ کہتے تھے کبھی کچھ کبھی کچھ, اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان پر جو سختیاں تھیں وہ بڑھاتے چلے گئے, شرائط بڑھاتے چلے گئے. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ کا جو حکم ہے اس پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے, بلکہ فوری طور پر اس پر عمل کرنا چاہیے. جیسے کہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا ہے، تو ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال فرض کیا ہے؟ تو آپ خاموش ہو گئے اور ایک لمحے میں آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا غصے کی وجہ سے. پھر آپ نے فرمایا کہ بے جا سوالات مت کیا کرو اور بے جا اعتراضات مت کیا کرو، اگر میں کہہ دیتا کہ ہر سال فرض ہے تو تم پہ ہر سال فرض ہو جاتا اور تمہارے لیے مشکل ہو جاتی، بس جتنا حکم ہے اس پہ عمل کر لو. حکم یہ ہے کہ کیا میں نے کہا کہ حج فرض ہے، بس اگر ایک دفعہ بھی کر لو گے فرض ادا ہو جائے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی منع فرمایا کہ بے جا سوالات نہیں کرنے چاہیے. ہاں تحقیق حق کے لیے، حق بات اگر ہمارے سامنے واضح نہیں ہے، اس حق کو واضح کرنے اور کرانے کے لیے اگر کوئی سوال کیا جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بعض اوقات بعض لوگ سوالات کرتے ہیں اعتراض کے لیے، دوسرے آدمی کو ذلیل کرنے کے لیے، دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، اس طرح کے سوالات کرنے جائز نہیں. البتہ اگر حق بات واضح نہیں ہے اور کوئی آدمی حق بات کو واضح کرنے کے لیے کوئی سوال کرتا ہے، اس کی گنجائش ہے، اس کے کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں. تو اس بقرہ سورہ بقرہ کا ذکر فرمایا. آگے مزید اسی سورت میں پہلے پارے ہی میں اللہ تعالیٰ نے جادوگروں کا بھی ذکر فرمایا کہ جادوگر کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں اور کس طریقے سے ان سے بچا جا سکتا ہے. انشاءاللہ اس کی تفصیلی وضاحت تو اللہ نے چاہا تو سورہ ناس اور سورہ فلق جب ہوگی اس وقت انشاءاللہ اس کی 29 یعنی غالباً 26 رمضان 26ویں شب کو انشاءاللہ اس کا بیان ہوگا، تو تفصیل اس کی بیان کی جائے گی اللہ نے چاہا تو. یہاں اس وقت صرف اتنا ہے کہ یہاں پر اس کا بھی اللہ نے ذکر کیا، اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ جادو حق ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ جادو کوئی موہوم چیز ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا تھا جس کے اثرات آپ پر بھی ہوئے، لیکن چونکہ اللہ کے نبی تھے آپ، اس لیے دنیا کے معاملات میں تو آپ اس سے متاثر ہوئے، لیکن دین کے معاملے پر آپ متاثر نہیں ہوئے. کیونکہ اگر دین کے معاملے میں آپ متاثر ہو جاتے تو پھر جو ہے وہ آپ پر اعتماد کیسے کیا جا سکتا تھا. اس لیے صرف دنیا کے معاملات، جیسے آپ نے اگر کھانا کھا لیا ہے تو یہ ذہن میں نہیں رہتا تھا کہ کھا لیا ہے کہ نہیں کھا لیا، اس قسم کی چیزیں تھیں جس پر جو ہے یہ اثرات پیدا ہوئے. اور جہاں تک دین کا معاملہ ہے تو اس میں کسی قسم کی اللہ تعالیٰ نے اس سے آپ کو محفوظ رکھا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو اثر کر سکتا تھا تو اس لیے ہم تم پر بھی جادو کے اثرات ہو سکتے ہیں اگر ایسا. اور اس کے لیے بہتر یہی ہے، میں تفصیل تو اس وقت عرض کروں گا، لیکن ہم اب یہ کریں کہ سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت بکثرت ہمیں کرنی چاہیے. اسی طریقے سے کچھ آیات سحر بھی ہیں، یعنی اس میں ذکر ہے سحر کا اور جادو کا، وہ باقاعدہ مرتب کی ہوئی ہیں. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی منزل ہے، اس میں بھی آیات سحر کا بھی ذکر ہے، آیات شفا بھی ہیں اور مختلف آیات ہیں، تو ان کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے. انشاءاللہ امید ہے کہ ان کو پڑھنے سے بھی اللہ نے چاہا تو سحر اور اس کا اثر جو ہے انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. اور اسی طریقے سے اس میں پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا کوئی جملہ، ایسی کوئی بات نہ کہو کہ خدا نہ کرے آپ کے توہین کا ادنا اشارہ بھی اس کی طرف نکلتا ہو. جیسا کہ بعض کافروں کا یہ حال تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے تھے، یعنی آپ کو متوجہ کرنے کے لیے فرماتے تھے راعینا راعینا، اصل لفظ ہماری رعایت فرمائیے، ہماری طرف توجہ فرمائیے، لیکن وہ بدبخت لفظ کو چبا کے کہتے تھے راعینا، جس کا مطلب یہ تھا یہ ہمارے چرواہے. جیسا کہ حدیث میں آتا نا کلکم راعین و کلکم راعین و کل ان رعیتی، ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا، تو رائی چرواہے کو بھی کہتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ رائی کے لفظ سے کہتے تھے کہ آپ، اللہ رب العزت نے منع فرما دیا کہ ایسا لفظ بھی استعمال نہ کرو جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا ادنا پہلو نکلتا ہو. چنانچہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا، تم راعینا بھی نہ کہو. چونکہ صحیح جو مسلمان تھے وہ تو راعینا ہی کہتے تھے، جس کا مطلب تھا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رعایت فرمائیے، لیکن جو دوسرے لوگ تھے وہ راعینا چبا کر لفظ کو کہتے تھے. تو فرمایا لا تقولوا راعینا، راعینا نہ کہو بلکہ کہو انظرنا، ہماری طرف نظر فرمائیے، توجہ فرمائیے. یعنی ایسا لفظ کہیے کہ جس کے دو معنی نہ نکلتے ہوں بلکہ ایک ہی معنی ہو، تاکہ اتنا پہلو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کے سامنے جو تنقید کا سامنے پہلو نہ ہو، تو اس سے بھی گریز کرنا چاہیے. اسی طریقے سے اگلا جو رکوع ہے اس میں اللہ رب العزت نے ہمیں فرما دیا، پوری امت کے لیے فرما دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کے خطاب فرما کے ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ یہود و نصارہ آپ سے کبھی راضی نہیں ہوں گے، ہرگز ہرگز راضی نہیں ہو سکتے، یہاں تک کہ حتی تتبع ملتهم آپ ان کی ملت میں داخل ہو جائیں تو شاید آپ سے راضی ہوں، اس سے کم پر یہ کبھی راضی نہیں ہو سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جتنی بھی کوشش کر لیں، چاہے ان کے طور طریقے اختیار کر لیں، ان کی سی شکلیں بنا لیں، ان کا لباس پہننا شروع کر دیں، ان کے طور طریقے اپنا لیں، وہ جو کہیں ان کے تقاضوں پر عمل کر لیں، یہ پھر بھی راضی نہیں ہو سکتے. جیسے کہ ہم اس زمانے میں دیکھتے ہیں کہ جو کچھ بھی کرتے تھے یا یہ اور کا مطالبہ کرتے ہیں، اور کرو اور کرو اور کرو، یعنی حکومتیں تنگ آ گئی لیکن یہ اپنے مطالبات سے باز نہیں آتا، تو یہ کبھی راضی ہو بھی نہیں سکتے، کیونکہ اصل ان کا جو مقصد ہے وہ اسلام اور اہل اسلام کو مٹانا ہے. قرآن مجید میں اللہ نے بیان کر دیا، یعنی اس کی تفصیل مزید انشاءاللہ چوتھے بارے میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، وہاں پر بیان کی جائے گی کہ یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ. وہاں پر انشاءاللہ اس کی تفصیل اللہ نے چاہا تو میں عرض کروں گا. بہرحال یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا گیا کہ یہ ہرگز آپ سے راضی ہونے والے نہیں. اور اس پارے کے آخری جو رکوع ہے اس میں اللہ رب العزت نے بڑی اہم بات ہمارے لیے ارشاد فرمائی کہ حضرت یعقوب جب آخری وقت میں تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں نے اپنی امت کو، اپنی قوم کو جمع کیا، اپنی اولاد کو جمع کیا، غالباً حضرت یعقوب علیہ السلام، تو انہوں نے اور کہا کہ میرے بعد کس کی پیروی کرو گے، کس کی عبادت کرو گے، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے. اس سے یہ پتہ چلا کہ مرتے مرتے ان کو اپنی اولاد کی یہ فکر تھی کہ ایسا تو نہیں کہ میرے مرنے کے بعد یہ گمراہ ہو جائیں. ہمیں سب سے زیادہ فکر اس کی کرنی چاہیے کہ ان کا ایمان سلامت رہے. ہمارے ہاں آج زیادہ زیادہ دولت کمانے کی فکر تو بہت ہوتی ہے اپنی اولاد کو، اس سے شریعت نے منع نہیں کیا کہ آپ ان کو اچھے سے اچھی تعلیم دلائیں، پڑھائیں لکھائیں، اور وہ ایک جو ہے وہ ایسا کام کریں کہ جس سے انہیں دنیا اور آخرت میں عروج حاصل ہو، شریعت نے اس سے منع نہیں کیا. لیکن بالکلیہ طور پر ہمیشہ صرف دنیا ہی کمانے کے لیے لگا دے اور آخرت کو فکر نہ ہو، جیسے کہ آج اس زمانے میں اچھے اچھے عہدوں پر بھی پہنچ جاتے ہیں، دنیا کا مال دولت سب انہیں حاصل ہو جاتی ہے، ایک حاصل نہیں ہوتا تو دین حاصل نہیں ہوتا، اس کے بارے میں کوئی فکر نہیں کی جاتی. تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو آخری وقت تھا اس کو یہاں پر ذکر فرمایا، اور یہ کہ انہوں نے جو فکر کی وہ یہ کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے جو رب ہیں ان کی عبادت کریں گے. حضرت اسحاق کے جو، حضرت یعقوب علیہ السلام کے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو رب ہیں، یعنی اللہ رب العزت کی عبادت کریں گے. تو ایک بات یہ بتا دی کہ ہمیں اپنی اولاد کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے، یہاں تک کہ ہمارا آخری وقت ہو تب بھی ہماری فکر یہ ہو کہ ہماری اولاد دین پر ثابت قدم رہے. اور ایک بات ذہن میں رکھیے کہ اولاد وہی جو ہے وہ ہمارے لیے کارآمد ہوتی ہے جو آخرت کی فکر کرتی ہو، اور جس کو دین کا علم ہو وہ مرنے کے بعد بھی کارآمد ہوتی ہے. لیکن خدا نہ کرے اگر کسی کے پاس دین نہ ہو تو نہ وہ زندگی میں اولاد کارآمد ہوتی ہے عموماً، اکا دکا اگر ہو تو الگ بات ہے، لیکن عموماً وہ ماں باپ کے جو ہے وہ حقوق کو سمجھنے والی بھی نہیں ہوتی، اور مرنے کے بعد تو بےچارے وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، بہت زیادہ کیا تو ادھر ادھر سے لوگوں کو پکڑ کے قرآن خوانی کرا لی، وہ سمجھتے ہیں جی ہم نے حق ادا کر دیا. اب بتائیے کرائے کے لوگوں کو اگر تم لا کر یہ سب کام کراؤ گے تو انہیں کیا پڑی کہ کسی کا باپ بخشا جائے کہ نہ بخشا جائے، ان کی بلا سے اولاد کو خود کرنا چاہیے. اور شریعت نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ تم پورا قرآن مجید ختم کرو، جو ہو سکے اللہ سے دعائے مغفرت کرو ان کے لیے، یہ اصل چیز ہے. تو بہرحال اس کی فکر کرنی چاہیے. اور اگلے جو پارہ ہے اس میں تحویل قبلہ کا بیان ہے. ابتداء آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن آپ کی خواہش تھی کہ بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا جائے، جس کو اللہ نے قرآن میں ذکر بھی فرمایا ہے کہ ہم آپ جو چہرہ اٹھا کر بار بار آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم جانتے ہیں آپ کی اس خواہش کو. لہذا تقریباً 17 یا 15 مہینے کے بعد اللہ تعالی نے حکم نازل فرما دیا کہ آپ اپنے چہرے کو بیت اللہ کی طرف کر کے نماز پڑھا کریں. تو اس طریقے سے تحویل قبلے کا حکم آ گیا، اور پھر آگے جو ہے وہ مزید اس کا حکم دیا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تمہیں اگر کوئی مصیبت پہنچے تو سب سے پہلے نماز سے مدد مانگو، یعنی نماز کی طرف نماز قائم کرو. پیٹ میں درد ہو، تکلیف ہو تو بھی نماز پڑھو. ہمارے یہاں سب سے پہلے نمازی کو چھوڑ دیا جاتا ہے، نزلہ چھینکیں آ گئیں، زیادہ ہو گئیں، پیٹ میں درد ہو گیا، کہیں شادی بیاہ میں جانا ہوا، سب سے پہلے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں تعلیم دی ہے وہ یہ ہے کہ نماز تمہیں کسی کام سے نہ روکے، نماز تمہیں کسی کام سے نہیں روکتی، اس لیے ایسا نہ ہو کہ تم اپنے کاموں کی وجہ سے نماز کو روکو. سب سے پہلے نماز پڑھنے کی فکر کرنی چاہیے, حتیٰ کہ اگر بیمار بھی ہیں تو جس طریقے سے چاہے, اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بھائی بیٹھ کے پڑھ لو, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو, اشاروں سے پڑھ لو, لیکن معاف ہرگز نہیں ہے نماز. الا یہ کہ آدمی بے ہوش ہو جائے اور اس پر جو ہے چھ نمازوں کا وقت گزر جائے تو پھر اس صورت میں تو وہ معاف ہو جاتی ہیں نمازیں, ورنہ نماز معاف نہیں ہوتی. اس کی تفصیلات ہیں, میرا اس کو بھی یہاں پر ذکر فرمایا. اور آخری جو رکوع ہے سوا پارے کا جو آج تلاوت کیا گیا ہے, اس میں اللہ رب العزت نے چار چیزوں کا ذکر فرمایا. خاص طور پہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به غیر اللہ, کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر مردار کو حرام کر دیا ہے. مرداروں میں جو ہے وہ اگر کسی نے مچھلی پکڑی ہے, پکڑنے کے بعد زندہ پکڑی اور اس کے بعد لازمہ تو مر جاتی ہے, اسے ذبح تو نہیں کیا جاتا, تو وہ تو حلال ہے. اسی طریقے سے بعض کچھ اور چیزیں ہیں جن کا ذکر فرمایا حدیث میں کہ ان کے علاوہ جتنی بھی مردار ہیں وہ سب چیزیں حرام ہیں. تو مردار کو حرام کر دیا ہے, یعنی اگر کوئی بکری مر گئی تو وہ حرام ہے, کیونکہ ہمیں حکم ہے کہ اس کو ذبح کرو. اگر ذبح کر لیا خون بہ گیا تب تو ٹھیک ہے وہ حلال ہے, لیکن اگر اس کو ہم نے ذبح نہیں کیا اور وہ مر گئی اس سے پہلے تو پھر وہ ہمارے لیے حرام ہے. بعض نہ جو ہے جاہل لوگ یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ اللہ نے جو ماری وہ تو تم نے حرام کر دی اور ہم جو خود مار رہے ہیں اس کو حلال کر دو, یعنی بعض اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ اللہ ہی نے اس کو حرام کیا ہے کہ جو خود سے مر جائے وہ حرام, اور جو اللہ کے حکم کے مطابق ہم ذبح کر لیں تو ٹھیک ہے وہ حلال. تو انما حرم علیک المیتۃ والدم, اور خون یہ بھی حرام. دم سے مراد ہے دم مسفوح, یعنی جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو جو خون رگ سے نکل جاتا ہے وہ خون ناپاک اور حرام ہے, اس کا پینا اس کا استعمال جائز نہیں ہے, اس لیے اس سے بچنا چاہیے. البتہ اس خون کے نکلنے کے بعد جو باقی خون جسم میں رہ جاتا ہے, بعض اوقات جیسے قصائی ہیں وہ گوشت بنا رہے ہیں تو گوشت بناتے ہوئے اگر جو ہے وہ چھیٹ پڑ جاتی ہے تو وہ ناپاک نہیں, لیکن جو دم مسفوح ہے وہ ناپاک اور حرام, اس سے منع فرمایا. تو بہرحال یہاں پر یہ فرمایا کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر, خنزیر پورا کا پورا مکمل, اس کی ہر چیز حرام ہے, بال وال ہر چیز اس کی حرام ہے. بعض جانوروں کے بارے میں تو یہ ہے جو حلال ہیں, اگر مر گیا اور اس کی کھال اتار لی کسی نے, مثلا گائے ہے یا بکری ہے, کھال اتار کے اس کے دباغت کر لیا, رنگ لیا, تو اس کا حکم یہ ہے کہ پھر وہ اس کو استعمال جائز ہے, خرید و فروخت بھی کر سکتے ہیں. لیکن خنزیر کی ایک ایک چیز حرام ہے, اس کی کسی چیز سے نفع اٹھانا, اس کی چربی سے, اس کے بالوں سے, کسی چیز سے بھی نفع اٹھانا جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے. تو ولحم الخنزیر, اور آگے فرمایا وما اہل به غیر اللہ, وہ چیزیں جو غیر اللہ کے نام پر مقرر کر دی جائیں, اب چاہے وہ کھانا ہو, چاہے وہ بکرے ہوں, چاہے وہ گائے ہو, کوئی چیز ہو جس کو غیر اللہ کے نام پر خاص کر دیا جائے وہ بھی حرام. اس لیے اللہ کے نام پر ہی ذبح کرنا چاہیے, اللہ ہی کے نام پر جو ہے وہ صدقہ کرنا چاہیے, اللہ ہی کے لیے سب کام کرنے چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو بات کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج تھوڑا سا وقت زیادہ ہو گیا, انشاءاللہ میں کوشش کروں گا آئندہ کے آدھے گھنٹے میں جو ہے وہ اس درس کو جو ہے مختصر کرتے ہوئے مکمل کر سکوں, تاکہ بہت زیادہ وقت نہ ہو. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر شر سے فتنے سے ہماری حفاظت فرما, ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. بہت سے لوگوں نے بیماروں کے لیے خاص طور پر دعاؤں کے لیے کہا ہے, یا اللہ آپ سب بیماروں کو بھی جانتے ہیں, بیماریوں سے بھی واقف ہیں, اپنے فضل و کرم سے سب کو شفا کامل عطا فرما دیجئے. ولی اللہ صاحب کی اہلیہ بیمار ہیں, ان کے لیے دعا فرمائیے, اللہ تعالیٰ انہیں شفا کامل عطا فرمائے اور اپنے فضل و کرم سے جلد صحت یابی عطا فرمائے. اسی طرح ایک اور صاحب تھے غالباً چودھری اسلم صاحب, یہاں کے نمازی تھے, ان کا بھی انتقال ہو گیا, وہ اس سال ہم میں نہیں ہے, ان کے لیے بھی دعا فرمائیے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے. اور ہم میں جو بیمار ہیں ہمارے عزیزوں میں, رشتہ داروں میں, اے اللہ سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما. حیات صاحب کے اہلیہ بیمار ہیں, ان کے لیے دعا فرمائیے, اللہ انہیں شفاء کامل عطا فرما دے. میری بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, اسی طرح اور دیگر بھی بہت سے نمازی ہیں ہمارے اور ان کے عزیز و اقارب ہیں, رشتہ دار ہیں, خود ہمارے گھروں میں بھی بیمار ہیں. یا اللہ سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما. اپنے فضل خاص سے یا اللہ, یا آپ نے جو رمضان المبارک کی نعمت عطا فرمائی ہے اس کی قدر کی ہمیں توفیق عطا فرما, قرآن مجید کی صحیح طریقے پر تلاوت کی, ذکر و اذکار کی, اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے جتنے بھی طریقے ہیں ان سب کو اختیار کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما, اور جن طریقوں سے بچنے کے لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے ان سے بچنے کی یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہماری نمازوں کو بھی قبول فرما, روزوں کو بھی قبول فرما, اور مکمل روزہ رکھنے کی اپنے فضل و کرم سے توفیق عطا فرما. اے اللہ ہر قسم کے حادثات سے ہماری حفاظت فرما, جسمانی ٹوٹ پھوٹ سے ہماری حفاظت فرما, مالی نقصانات سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے گھروں کو بھی محفوظ فرما, ہمارے دفاتر کو بھی محفوظ فرما. اے اللہ ہمارے ملوں کو بھی محفوظ فرما, جہاں آفس ہیں جہاں ملازمتیں کرتے ہیں ان کی بھی حفاظت فرما, ہماری مساجد کی بھی حفاظت فرما, ہمارے محلوں کی بھی حفاظت فرما, ہمیں اپنے مضبوط حفاظت اور پناہ عطا فرما. یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما, اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین, آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. فجر کی نماز انشاءاللہ 4:35 پر ہوگی, اور غالباً یہ وقت 15 رمضان تک چلے گا, کیونکہ جو روزے کا آخری وقت ہے شہری کا وہ 4:16 ہے, اور غالباً 16 رمضان کو 4:17 ہوگا, تو 1 منٹ کا ہی فرق ہوگا. 4:35 پر انشاءاللہ فجر کی نماز ہوگی اللہ نے.